نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے عزیز محترم بزرگ اور معزز خراتی، گزشتہ مجلس میں میرا یہ بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور ہر مومنہ سے بلکہ ہر انسان اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب چیز عطا فرمائی ہے جس کو دل کہتے ہیں اور قلب کہتے ہیں، اور یہ دل اور قلب ایسی چیز ہے جسمانی زندگی کا دار و مدار ہے اسی پر ہے، دار و مدار بھی اسی پر ہے. جسمانی زندگی کا دار و مدار تو سب جانتے ہیں کہ جب تک دل ٹھیک ہے جسم ٹھیک ہے، دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے خدا نخواستہ تو جب بدن میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اگر دل مر جائے تو بدن بھی مر جاتا ہے. جسمانی اعتبار سے تو دل کے اندر دل کا دل پر دار و مدار ہے اس بدنی زندگی کا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ جب دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. جس طریقے سے جسمانی زندگی اور بدنی زندگی کا اس پر مدار ہے، اسی طریقے سے وہ قلب جو روحانی قلب کہلاتا ہے، روحانی حیات کا دار و مدار اس پر ہے. اگر روحانی حیات حاصل کرنا ہے تو قلب کو درست رکھنا ہوگا، اور اگر روحانی موت اپنے لیے منتخب کرنا ہے تو اس روحانی دل کو نظر انداز کرنا ہوگا. روحانی موت واقع ہو جائے گی اگرچہ بدن زندہ رہے، تو روح کا دار و مدار، روحانی حیات کا دار و مدار بھی اسی قلب پر ہے، اور وہ قلب قلب روحانی ہے جو ہماری روح کو ترقیاں بھی پہنچاتا ہے، اس میں اضافہ بھی کرتا ہے، قوت بھی بہم پہنچاتا ہے، اور ہماری اس روح کو کمزور بھی کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کو موت کے کنارے پہنچا دیتا ہے. تو یہ روحانی قلب عجیب و غریب چیز ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے اور اس کی بدولت روحانی حیات عطا فرمائی، اس روحانی حیات کا دار و مدار روحانی قلب اور روحانی دل پر ہے، جس کی وجہ سے مومن کے دل میں عجیب و غریب انوار پیدا ہوتے ہیں اگر وہ اس سے صحیح کام لے. ہر مومنہ کے دل میں وہ انوار اور وہ برکتیں محسوس ہوتی ہیں کہ جو اگر وہ صحیح طریقے سے کام لے کہ جو کسی کافر کو محسوس نہیں ہوتی. کافر تو صرف یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں جو دل مل گیا ہے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اور سینے میں وہ دھڑک رہا ہے، بس یہی اصل چیز، آگے اس کی نظر نہیں جاتی، اس لیے کہ اس نے اپنی روحانی حیات کو مردہ کر دیا، لہذا روحانی دل بھی اس کا مردہ ہو گیا. یہ تو مومن جانتا ہے کہ روحانی دل کیا چیز. اللہ کی طرف مومن اور مومنہ متوجہ ہوتے ہیں، یہ اس روحانی دل کی کرشمہ سازی ہے. اللہ کا خوف دل کے اندر آتا ہے، یہ وہی اسی روحانی دل میں آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق مومن کے قلب میں آتی ہے، وہ اسی روحانی قلب میں آتی ہے، اور اللہ اور اپنے حساب و کتاب سے، اپنے انجام سے، آخرت سے، حشر سے، اور اسی طریقے سے جہنم سے مومن ڈرتا ہے، تو وہ اس کا وہی دل ڈرتا ہے کہ جو قلب روحانی کا رہتا ہے. یہ روحانی دل وہ ہے کہ جس کے اوپر ہر مومن اور مومنہ کی حیات کا دار و مدار ہے، اس کی روحانی زندگی اسی پر موقوف ہے. قلب کو اگر درست رکھیں گے تو روحانی زندگی درست رہے گی، اور خدا نہ کرے قلب کو اگر برباد کر دیا تو وہ روحانی زندگی برباد ہو جائے گی. موضوع تو بہت وسیع ہے، بہت طویل ہے، لیکن میں تو اختصار کے ساتھ کام لیتا ہوں اور اس کو ذرا اپنے انداز میں مختصر طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ہے. سورہ تطہیر کی آیت میں ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اور میل چڑھ گیا ہے ان کی بدعملی کی وجہ سے. اس آیت کے اندر بڑے مضامین اور بہت سی چیزیں اللہ نے ذکر فرما دی، غور کرنے سے وہ سب کچھ سامنے آ جاتی ہیں اور معلوم ہو جاتی ہیں. ایک تو اس میں ذکر فرما دیا اس بات کو، اس میں ذکر فرما دیا اس بات کو کہ یہ دل سے، اس قلب سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے دل سینے میں دھڑک رہا ہے، یعنی گوشت گوشت کا دل، بلکہ اس سے روحانی دل مراد ہے. اس لیے کہ جو زنگ چڑھتا ہے یا میل چڑھتا ہے دل کے اوپر، وہ اس کے اوپر نہیں چڑھتا. اس کے اوپر اگر میل چڑھ جائے تو آدمی زندہ نہ رہے. اس گوشت والے دل کے اوپر اگر میل اور زنگ چڑھ جائے تو آدمی زندہ نہ رہے. یہ میل اور زنگ جو ہے یہ چڑھتا ہے اس پر کہ جو روحانی دل، جس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی دل میلا بھی ہوتا ہے، روحانی دل زنگ آلود بھی ہوتا ہے، روحانی دل پالش بھی قبول کرتا ہے، روحانی دل میں سیکل بھی ہوتا ہے، اور روحانی دل کے اندر جلا اور نور بھی پیدا ہوتا ہے. اس گوشت والے دل میں نہیں، اس روحانی دل کا تعلق ہے اس سے، لیکن وہ مراد نہیں. تو ایک تو یہ بتا دیا کہ ہر انسان، ہر مومن اور ہر مومنہ کو اللہ نے ایک روحانی دل عطا فرمایا. اگر وہ اس کی پالش کرتا رہے، اگر وہ اس کو صاف کرتا رہے، اگر وہ اس کو آئینے کی مانند چمکاتا رہے تو بہترین دل ہے، اور اگر وہ اس کو برباد کرنے کے درپے ہو جائے تو پھر اس کے اوپر میل چڑھ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے، اور وہ بدعملی سے چڑھتا ہے. چنانچہ دوسری بات اس کے اندر یہ بیان فرما دی کہ روحانی دل کے اوپر ہی میل اور زنگ چڑھتا ہے، اور اس لیے چڑھتا ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کی، ان کی بدعملی اور نافرمانیوں کا زنگ ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے دل کے اوپر. اسی کی تشریح حدیث مسلم کے اندر آئی، جس میں یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح پانی اگر لوہے پر لگ جائے تو اسے زنگ لگتا ہے، اسی طریقے سے ان دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب في الماء، کہ ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہوتے ہیں، جس طرح لوہے پر پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. یہ تشریح ہے اسی آیت کی، یعنی انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی کی، مومن اور مومنہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے پابندی سے، گندے دار پڑھ لیتے ہیں، بدترین گناہ، عظیم ترین گناہ کبیرہ ہے. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ان سب کے حق میں نمازوں کے اندر کوتاہی کرنا یہ عظیم ترین گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. حتیٰ کہ بعض حدیثوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی نمازوں کا چھوڑ دینا، اتنا عظیم ترین گناہ ہے. ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں وہ ہیں کہ جو نماز میں نہ صرف کوتاہی کرتی ہیں بلکہ بالکل اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک نماز کا وقت گزرا، نماز نہیں پڑھی، گناہ سرزد ہوا. دوسری نماز کا وقت آیا نماز نہیں پڑھی گناہ ہو گیا. پانچ نمازیں ہیں پانچوں نمازوں کا وقت آیا اور نماز نہیں پڑھی گناہ ہو گیا. پانچ گناہ کبیرہ, پانچ عظیم ترین گناہ, پانچ اونچے درجے کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. دن بھر میں ایسے مومن اور مومنہ کما لیتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے دن بھر میں کما لیتے ہیں. یہ نافرمانیاں ایسے ہی تو نہیں جائیں گی, روحانی دل ان سے زنگ آلود ہو جائے گا. ایک دفعہ نماز نہیں پڑھی دل پر زنگ کا نقطہ لگ گیا, داغ پڑ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ زنگ جو ہوتا ہے لوہے میں وہ ایک جگہ نہیں رہتا, پھر پھیلتا ہے, وہ چاروں طرف پھر پھیلتا ہے. جہاں تک لوہا ہے وہاں تک وہ زنگ پھیل جائے اگر اس کی صفائی نہ کی جائے. ایسی ہی یہ قلب ایک وقت کی نماز چھوڑ دی بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی اس کے, دل کے اوپر ایک کالا داغ اور زنگ کا ایک دھبا لگ گیا, اور دھبا لگتے ہی اس نے پھیلنا شروع کر دیا دل کے اوپر. اگر وہ توبہ نہ کرے تو اب یہ پورے دل کو گھیر لے گا, پورا دل اس کا جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائے گا, کیونکہ زنگ تو پھیلے گا. اور اگر اس نے جلدی سے صفائی کر لی زنگ رک جائے گا. اب اگر ہم غور کر کے دیکھیں کہ دن اور رات میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں, تو میرے عزیزوں آپ حیران ہو جاؤ گے اگر اس کا جائزہ لو کہ کس قدر گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں ان 24 گھنٹوں میں, اور اسی سے اپنی پوری زندگی کا حال معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. بتائیے کون سا جھوٹ ہے جو ہم نہیں بولتے؟ کیا جھوٹ گناہ کبیرہ نہیں؟ کون سی چغلی ہے جو ہم نہیں کھاتے؟ کیا چغلی کھانا اور چغلی کرنا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ کون سی غیبت ہے جو ہماری مجلسوں میں نہیں ہوتی اور ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہوتی, ہمارے کان نہیں سنتے؟ کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ کون سی ہماری یہ ہماری نگاہیں کس قدر بھٹکتی ہیں, ہماری یہ نظریں کس قدر بہکتی ہیں, ہر ایک ہم میں سے خوب جانتا ہے. کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ کتنا ہم ستاتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے, اپنی زبان سے, اشارے اور کنائے سے, آنکھوں سے, ہاتھوں کے اشاروں سے, پاؤں کے اشاروں سے, کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہم نے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اس زمانے میں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے وقف کر دیا ہے گانے سننے کے لیے اور برہنا قسم کی تصویریں دیکھنے کے لیے, جو ٹی وی کی بیماری میں, یہ کیا گناہ نہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں نمازوں کو دیکھ لیجئے کتنی, پانچ وقت کی نمازیں ہیں لیکن ہم کس طرح ادا کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں یا نہیں, اور اگر ادا کر بھی لیا تو کس انداز میں ادا کرتے ہیں, اس پر نظر کیجیے. کتنا قرآن پڑھ کر ہم نیکیاں کماتے ہیں روزانہ, ذرا اس کو دیکھیے. کتنا درود شریف پڑھ کر ہم نیکیاں حاصل کرتے ہیں, اس پر نظر کیجیے. ذکر الہی میں مشغول رہ کر ہم کتنا ثواب حاصل کرتے ہیں, اس کو دیکھیے. ایک طرف گناہوں کی وہ طویل فہرست 24 گھنٹے کے گناہ, دوسری طرف نیکیوں کی یہ مختصر سی فہرست اگر ہو, اس سے نتیجہ یہ نکلے گا لا محالہ کہ ہمارے ان 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 1-1.5 گھنٹہ ایسا ہوگا کہ جس میں ہم کچھ نیکی کر لیتے ہیں, باقی 23 گھنٹے یا 22.5 گھنٹے جو ہیں وہ تو سب کے سب گناہوں میں اور نافرمانی میں جاتے ہیں. یہ اس قدر بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے, ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟ گناہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہی توبہ کر لیں؟ کتنے ایسے؟ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ ادھر گناہ سرزد ہوا اور ادھر انہوں نے توبہ کر لی, سچی توبہ, صرف یہ کہہ دینے سے کہ اگر کوئی بات غلط زبان سے نکل گئی تو توبہ توبہ کر لیں, یہ توبہ سچی نہیں ہے. سچی توبہ اور چیز ہے جس کو کسی اور وقت بیان کروں گا. اور کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیں, یعنی سچی توبہ کر لیں. اگر ہم دوسروں کو تو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گناہ ہم سے سرزد ہوا, لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. بعد میں توبہ کرنے سے اگر شرائط کے مطابق ہو قبول تو ہو جائے گی, کوئی شک نہیں, لیکن اس توبہ کی تاخیر سے دل پر جو زنگ پھیلا, جتنی تاخیر ہوتی رہے گی دل پر وہ میل پھیلتا رہے گا, اس کا علاج کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث شریف میں اس کی تاکید آئی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ادھر گناہ ہوا ادھر اس نے استغفار کر لیا اور سچی توبہ کر لی. الذین اذا اساؤوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. ایمان والوں کی شان یہ بتائی کہ اذا اساؤوا استغفروا, جب ان سے کوئی برائی اور کوئی گناہ سرزد ہوا فوراً توبہ کر لی, اور کوئی نیکی ان سے اگر ہو گئی اللہ کی توفیق سے تو خوش ہو گئے. تو یہ جو زمانہ گزرا ہے توبہ میں تاخیر کرنے کی وجہ سے, اس زمانے میں وہ میل تو پھیل گیا اس قلب روحانی پر, اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کا علاج اسی حدیث میں آئے گا. بہرحال یہ ہے مومن کے قلب روحانی, جس کی نگہداشت اور جس کی پورے طریقے سے دیکھ بھال ہر مومن اور ہر مومنہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس ذمہ داری میں دی کہ ہر ایمان والی عورت اور ہر ایمان والا مرد اس روحانی قلب کی نگہداشت رکھے, دیکھ بھال رکھے اور اس کو خراب نہ ہونے دے. اس لیے کہ روحانی قلب خدا نہ کرے خراب ہو گیا تو یقین رکھیے اسی روحانی قلب پر آگے آنے والی حیات کا دار و مدار ہے, یعنی قبر والی زندگی بھی اسی پر موقوف ہے, حشر والی زندگی بھی اسی پر موقوف ہے. جن کا روحانی قلب مردہ ہو چکا ہے, جیسے کافر غیر مسلم بت پرست اور مشرک, ان کی دنیا کی زندگی کو تو چھوڑیے, قبر والی زندگی کا حال آپ نے پڑھ لیا کتابوں میں کہ قبر میں جانے کے بعد ان کا کیا حال ہو. چونکہ انہوں نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں روحانی قلب کی حفاظت نہیں کی تھی اور اس کو مردہ کر دیا تھا, لہذا برزخ کی زندگی, قبر کی زندگی اور اس کے بعد حشر اور قیامت کی زندگی ان کی برباد, اس میں کچھ نہیں ملے گا بجز عذاب کے اور بجز ملامت کے اور بجز رسوائی کے, اور کچھ نہیں ملے گا. آپ تو خوب جانتے ہیں کیونکہ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں, اور ہماری خواتین بھی اکثر وہ بیشتر اس سے واقف ہیں کیونکہ گھروں میں یہ قصے ہوتے رہتے ہیں, یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, قبر کی, آخرت کی اور قبر کے عذاب کی اور قبر کی نعمتوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے تو پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے, قبر میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے اور ایک خاص وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے. ایسا عذاب شروع ہوتا ہے جو حدیث بخاری کے اندر ہے کہ اس عذاب کی وجہ سے وہ چیختا ہے اور اس کی چیخیں انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. انسان اور جنات وہ چیخیں نہیں سنتے, اور وہ چیختا, اس پر مار پڑتی ہے, اس پر گرز پڑتے ہیں, اس کے اوپر آہنی اور آتشی گرز مارے جاتے ہیں, ان کی ضرب سے وہ چیختا ہے, بری طرح چیختا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق ان کی چیخ سنتی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ اگر انسان سن لے ان کی چیخ کو تو اس کی چیخ کو تو اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے. اس لیے انسان سے اللہ نے پوشیدہ رکھا ان کی اس کی ان چیخوں. یہ چیخیں کس بات کی ہیں؟ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے قلب روحانی کو برباد کر دیا تھا اور تباہ کر دیا تھا, حتیٰ کہ مردہ بنا دیا تھا. آنے والی زندگی بھی اس کی اسی طرح جب وہ حشر میں جائے گا, قیامت میں جائے گا, تو قرآن کریم آپ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, جا بجا قرآن کریم نے کافروں کے اس حال کو بیان کیا ہے کہ جو وہاں قیامت میں اور حشر میں ہوگا, کس قدر عذاب والا حال ہے, کس قدر اذیت ناک زندگی ہے ان کی میدان حشر میں, کس قدر تکلیفوں کے اندر اور تعذیب کے اندر مبتلا. حدیثوں کو دیکھ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلب روحانی کو دنیا میں برباد کر دیا. روحانی قلب کی نگہداشت نہ کی تھی, اور جو غذا اس کو زندگی بخشتی ہے روحانی قلب کی بھی یہ غذا بھی, جو اس کو زندگی بھی بخشتی ہے, اس کو قوت بھی عطا فرماتی ہے, اس کو طاقت بھی عطا فرماتی ہے, اور روحانی قلب کے لیے بیماریاں بھی ہیں, مہلک بیماریاں بھی ہیں, کمزور کر دینے والی بیماریاں بھی ہیں, اور دوسری بیماریاں بھی ہیں. جس طرح ہمارا یہ دل جو ہمارے سینے میں اور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اس دل کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں, صحت و قوت بھی آتی ہے, اسی طریقے سے روحانی قلب ہے. اللہ نے اس کے لیے غذا بھی رکھی ہے, اللہ نے اس کے لیے بیماریاں بھی رکھی ہیں. اچھا ہے ذرا میں اس کو آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے عرض کر دوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. یہ روحانی قلب جو اللہ نے ہر مومن اور مومنہ کو عطا فرمایا, اگر وہ صحیح نگہداشت نہ کرے یہ قلب کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اگر اس کو غذا نہ ملے, اور ظاہر ہے کہ اس کی غذا جو ہے یہ روٹی سالن نہیں ہے, یہ خمیرے نہیں ہے, ٹانک نہیں ہے, اس کی غذا تو کچھ اور چیز ہے. روحانی قلب کی غذا اور چیز ہے, اس لیے کہ روحانی قلب کا تعلق ہے عالم بالا سے, وہاں سے اس کا رابطہ ہے. روحانی قلب کا رابطہ ہے آسمانوں سے, عرش سے, عرش الہی سے, وہاں سے اس کا رابطہ ہے. اس لیے اس کی غذا اور اس سے متعلق جو امراض ہیں اور جو بیماریاں, ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے. ہم اگر کچھ خمیرہ کھا لیں اور کچھ طاقت کی چیز کھا لیں, اس سے ہمارا یہ جسمانی دل تو کچھ قوت پکڑ لے گا, لیکن روحانی دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اگر ہم کوئی اپنے جسمانی دل کو اور بدنی دل کو نقصان پہنچانے والی چیز کھائیں تو اس کو نقصان تو پہنچے گا, لیکن روحانی قلب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ یہ زمین کی غذائیں یہ اس قلب کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی جو روحانی قلب ہے. اس میں اثر انداز نہیں ہوتی. اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی وہ غذائیں ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی, جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی, جو قرآن کریم میں اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے روحانی قلب کی غذا. ان میں سے ایک دو میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. روحانی قلب کی وہ غذا جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, پانچ وقت کی نماز ہے. یہ پانچ وقت کی نماز ایسے ہی اللہ نے نہیں رکھ دی, بلکہ یہ پنج وقتہ غذا پہنچائی ہے اس قلب روحانی کو. اس دنیا میں تو ہم دو وقت یا زیادہ سے زیادہ تین وقت اپنے بدن کو غذا پہنچاتے ہیں, لیکن قلب روحانی چونکہ اس کے اندر قوت بھی بہت ہے اور چونکہ اس کا تعلق ہے عالم بارہ سے, اس لیے اسے پانچ وقت غذا دی ہے اللہ تعالیٰ. اور وہ پانچ وقت یہی ہے, پانچ نمازوں کے, پانچ فرض نمازوں کے اوقات. یہ غذائیں روحانی ہے قلب کے لیے. نماز جو شخص پابندی سے پڑھے گا, اور مرد خصوصیت سے جماعت, کیونکہ مرد کی نماز جماعت کے بغیر نماز نہیں. مرد بہرحال مرد ہے, اس کا مقام بھی بلند ہے, اس لیے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. عورتیں تو اپنے گھر میں پڑھیں ہی, وہی ان کے لیے ہیں, لیکن مرد کے لیے تو جماعت بھی ہے. تو یہ پنج وقتہ نماز جو ہے یہ غذا ہے قلب روحانی. ان پنج وقتہ نمازوں پر پابندی کرنے والے کا دل یعنی روحانی دل کبھی مردہ نہ ہوگا, کبھی کمزور نہ ہوگا, کبھی اس میں ذوق نہیں آئے گا. اور اگر اس نے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کی, گڑبڑ کر دی, پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, روحانی دل کو غذا نہیں ملی. اور جب غذا نہ ملے کسی ایسی چیز کو جو محتاج غذا, تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پہلے کمزوری پیدا ہوتی ہے, پھر رفتہ رفتہ مر جاتا ہے. جیسے ہمارا یہ بدن غذا کا محتاج ہے, غذا اس کو نہ ملے, دو دن نہ ملے, تین دن نہ ملے, اس کے بعد سیدھا قبرستان چلا جائے گا, کیونکہ یہ محتاج غذا ہے. ایسے ہی قلب روحانی جو ہے وہ روحانی غذا کا محتاج ہے. وہ روحانی غذا جو ضروری ہے وہ ہے پنج وقتہ نماز. اگر اس کے اندر کوتاہی اور کمی ہوگی, اس روحانی دل کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا اور بالکل نماز نہ پڑی, رفتہ رفتہ مردہ ہو جائے. اللہ معقول رکھے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو, اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا کرے. یہ ایسی ہی چیز نہیں ہے, یہ فرض نمازیں تو ہیں, وہ غذا اس قلب کی کہ جو لا محالہ اس کو دینا ہے اس کی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے, اور اس روحانی قلب کو تقویت پہنچانے کے لیے, قوت پہنچانے کے لیے وہ نفل نمازیں ہیں, ذکر الہی, قرآن کریم کی تلاوت, درود شریف کی کثرت ہے, یہ اس کو قوت پہنچانے والی چیز ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص نماز پڑھ کر نماز نہ پڑھے اور اپنے ذکر و شغل میں مشغول ہو جائے, اس کا قلب روحانی برباد ہوا, نماز نہیں پڑھتا. اس لیے کہ قلب روحانی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو گیا کمزور. اور کمزور چیز کو اگر طاقت کی چیزیں کھلائی جائیں, کمزور بدن کو طاقت کی چیزیں کھلائی جائیں, وہ برداشت نہیں کر سکے گا, وہ طاقت کی چیزیں اسے اور نقصان پہنچائیں گی. فرض نماز جو ہے پانچ وقت کی, یہ اس کی لازمی غذا ہے. اس کے اندر کمی ہو جائے گی, غذا میں کمی ہو جائے گی. اس فرض نماز کی پابندی بہت زیادہ لازم ہے. جب یہ لازمی غذا ملتی رہے ہمارے قلب روحانی کو پانچوں وقت, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کی, تو اب اگر وہ ذکر میں مشغول ہوگا, نقل نمازیں پڑھے گا, تہجد پڑھے گا, اور اسی طریقے سے اوابین اور اشراق پڑھے گا, اور ذکر الہی کے اندر مشغول ہوگا, تلاوت کرے گا, درود شریف پڑھے گا, وغیرہ وغیرہ, تو اب اس روحانی قلب میں قوت پیدا ہو. غذا سے تو وہ بچ گیا موت سے, اب قوت پہنچانے کے لیے ان چیزوں میں مشغول ہونا ہے. اور اگر اس کے خلاف کیا ہم نے اس طریقے پر کہ ہم نے نہ تو نمازیں پڑھی خدا نہ کرے, اور نہ ہم نے اس قلب روحانی کی نگرانی اور نگہداشت کی, بلکہ بالکل آزادانہ زندگی ہم نے گزاری, جیسے آج کل ہمارے بہت سے بھائی اس پر عمل کرتے ہیں کہ بالکل آزادانہ زندگی گزارتے ہیں, اور مزید اس پر یہ کہ اس قلب کو ہلاک کرنے والی اور اس قلب کو برباد کرنے والی چیزوں کو اختیار کیا, یعنی گناہوں اور نافرمانیوں میں اپنی زندگی لگا دی, تو حضرت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم میں سے ہر ایک کو, اس کی روحانی زندگی نہ صرف تباہ و برباد ہوگی بلکہ موت اس کو واقع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معفوض ہے. یہ قلب روحانی کی چیز, اور ابھی اس کے متعلق مجھے اور کچھ بھی عرض کرنا ہے جو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلی مجلس میں عرض کروں گا کہ اس قلب روحانی کو کون سی کون سی چیزوں سے کون سی قوت حاصل ہوگی اور کون سے گناہوں سے کیا کمزوری پیدا ہوگی. انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں پھر اس کے اوپر اگلی مجلس میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلب روحانی کو حیات بخشنے والی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلب روحانی کی نگہداشت اور اس کی نگرانی کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلب کو صاف و شفاف بلکہ چمکدار اور نورانی اس قلب روحانی کو نورانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھیں, نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں, نفس کے شر سے محفوظ رکھیں, ہر فتنے سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جان و مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی رحمت نازل فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.